الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بغیر نیت کے نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلا رضا الہی کے لیے اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، موبائل فون سے بچوں گا، اس کو بند کر دیجئے، اور اس دوران چیک بھی نہیں کریں کہ کس کا فون آیا، ورنہ یہ ایسا آلہ ہے کہ یہ آپ کو علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے گا. صلو علی الحبیب سن کر نمایاں آواز سے درود شریف پڑھوں گا، کسی کا دھکا لگ گیا صبر کر لوں گا، گھرنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، بلکہ ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ، اور ہے بھی جمعہ، یہ بھی عید ہے، جمعہ المبارک. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو، رمضان شریف کا وہ بھی پہلا جمعہ مبارک ہو. اور ہم الحمدللہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دوں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب.
میرا ایک کوشچن ہے کہ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کچھ ایسے ہیں کہ ماضی میں پہلے کسی سے روزے جو ہیں وہ رہ گئے اور وہ رکھنا چاہتے ہوں، یا اس میں کیا، یا کہ اس رمضان میں وہ اس پہ کیسے وہ اس کا پورے کر سکتا ہے، یا کفارہ ٹائپ کہیں جو بھی کہیں وہ کر سکتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس میں سفر، کیونکہ ماضی میں آپ دیکھیں پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اب لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں جو ہے وہ روزہ معاف ہے، آج کل کی سہولیات کی نسبت آیا پھر بھی سفر میں آپ کے لیے روزہ معاف ہے یا نہیں؟
انہوں نے دو سوال کیے، ڈپٹی اسپیکر تھے یہ. اگر روزے رکھے ہی نہیں تھے، شروع سے رکھے ہی نہیں، تو ایک روزے کی ایک قضا، کفارہ اس میں نہیں ہے. اور گناہ تو بہرحال ہوا، اگر بلا اجازت شرعی قضا کیا، کبیرہ گناہ ہوا، تو ان کی توبہ بھی کرے اور فی روزہ ایک روزہ قضا کرے. مثلاً دو رمضان کے چھوڑے تو ایک رمضان 29 روزے کا ہوا، ایک 30 کا ہوا، تو یہاں 59 روزے ان پر قضا کرنے ہوں گے. تو اسی طرح حساب لگا لیجئے. ظن اگر یاد نہیں ہے تو ظن غالب کرے، جہاں ظن قائم ہو جائے کہ میرے اتنے روزے قضا ہوئے ہوں گے، اتنے روزے قضا کر لیں، چاہے تو احتیاطاً کچھ زیادہ کر لیں تاکہ اپنے ذمے کو فرض باقی رہ نہ جائے.
زن کو گمان کہہ سکتے ہیں؟
گمان غالب، یعنی سوچ غالب، گمان مانے بھی سوچ، سوچ غالب آ جائے کہ میرے اوپر 50 روزے ہوں گے، نہیں 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 60 ہوں گے، 60 72 پر سوچ جمتی ہے کہ 72 ہوں گے, اب یہ نفس خامہ خواہ بولا نہیں نیچے آ جا تو نہ آئے, سوچ غالب آتی ہے 72 کی, تو اب 72 یہ قضا کر لے, پھر دو چار اگر اوپر احتیاطاً کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے, مگر اس میں بھی نیت پھر قضا ہی کی کرے, انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا اس کو. اور دوسرا مسافر کا روزہ, ان کو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو یہ شاید غلط فہمی تھی کہ سفر میں روزہ پہلے معاف ہوتا تھا, ایسا نہیں ہے, سفر میں روزہ نہ پہلے معاف تھا نہ اب معاف ہے, اب بھی انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاف ہے, تو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, پہلے بھی روزہ معاف نہیں تھا اور اب بھی سفر میں روزہ معاف نہیں ہے, پہلے اور اب کے احکام جو ہے نا وہ ایک جیسے ہیں, کہ سفر میں جو شرعی سفر ہو اس میں مسافر کو اختیار ہے کہ وہ چاہے رمضان شریف کا روزہ رکھ لے چاہے بعد میں قضا کر لے, معاف نہیں ہے. مگر اس کی بھی صورتیں کہ روزہ رکھ کر سفر شروع کیا یا سفر ہی میں روزہ اس کا شروع ہوا, اس کے الگ الگ احکام ہیں, اس کی تفصیلات فیضان رمضان میں موجود ہے. تو سفر میں اگر روزہ کسی نے نہ رکھا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا, قضا کر لے بعد میں, لیکن اب چونکہ سفر بہت آسان ہو گیا ہے, ہوائی جہاز کے سفر والے کو بھی کیا تھکن لگے, فل اے سی ہوتا ہے ہوائی جہاز, تو اس میں تو اب یہ کہ جو رکھ سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے مسافر کے لیے کہ وہ روزہ رکھ لے. اور اب تو اور بھی آسانی ہے, پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر پیدل سفر ہوتا تھا, واقعی روزہ بہت دشوار سفر میں ہوتا ہوگا, اب تاہم حکم وہی ہے کہ نہیں رکھے گا سفر میں تو گناہگار نہیں ہوگا, جبکہ قضا کرنے کی نیت ہے اور قضا کرے, قضا اس پر فرض ہے, اس میں رعایت نہیں کہ قضا بھی معاف ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
پیارے بابا جان رہنمائی فرما دیں, اگر اسلامی بہن نے روزہ رکھا ہو تو وہ گھر میں جس نے روزہ نہ رکھا ہو ان کو کھانا پکا کے دے سکتی ہے یا نہیں؟
اگر وہ روزہ نہ رکھنے والی ایسی مریضہ ہے کہ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے, یا وہ حائضہ ہے نافسہ ہے جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی رمضان شریف میں ان دنوں جتنے دنوں وہ اس عذر میں مبتلا ہے کہ ان کو شریعت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, تو ان کی عیادت میں ایک تیمارداری میں خدمت میں کوئی حرج نہیں ہے, کھانا دے سکتی ہے. اور جو مطلب روزہ نہیں رکھتی شریعت نے اس کو معاف یعنی کہ رعایت نہیں دی, اس کو ہرگز کھانا نہ دے, اس کو پانی بھی نہ دے, اس کی مدد نہ کرے, روزہ نہ رکھنے میں تاکہ تنگ آ کر کہ مجھے کوئی کھانا نہیں دیتا, بھوکی رہنی پڑتی ہے, تو وہ اللہ کرے روزہ رکھنا شروع کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حبیب اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے, فرض نماز میں امام کا سلام پھیرتے ہی کئی لوگ پیچھے کی طرف جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, بسا اوقات بقیہ نماز ادا کرنے والے نمازیوں کے سامنے سے بھی گزر جاتے ہیں, بعض ناگان لوگ ان کی دیکھا دیکھی گزرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے.
جماعت ختم ہو جائے تو اس وقت منتشر ہو جانا, یعنی وہ صفے وغیرہ توڑ دینا, آگے پیچھے ہو جانا, یہ ایک افضل کام ہے، ثواب کا کام ہے، اگر ثواب کی نیت ہوگی ثواب بھی ملے گا، تاکہ بعد میں آنے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ جماعت ہو رہی ہے، ورنہ سلام پھیرنے کے بعد ساری سنتیں شروع کر دیں گے، صفیں بالکل درست ہیں، اب اچانک جو آئے گا تو وہ سمجھے گا کہ جماعت جاری ہے، اس لیے وہ سلام پھیرنے کے بعد منتشر ہونا یہ اچھا ہے، اب یہ اچھا ہے، واجب نہیں ہے، اگر نہیں منتشر ہوں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اب اس کے لیے کسی اور کو تکلیف ہو کہ میں منتشر ہونے کے لیے دوسروں کو دھکے مارنے پڑتے ہیں، دوسروں کو تشویش ہوتی ہے، تب بھی ایسا نہ کرے، اور معاذ اللہ نمازی کے آگے سے گزرنا توبہ توبہ یہ تو گناہ، اس پہ تو عذاب ہے، عذاب بھی کیسا کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جانتا کہ اس گزرنے میں کیا ہے تو گزرنے کے بجائے وہ 100 سال تک اسی جگہ کھڑا رہنا گوارا کر لیتا، مگر گزرتا نہیں، وہ عذاب اتنا سخت ہے، وہ زمین میں دھسنا گوارا کر لیتا لیکن گزرتا نہیں۔ جو نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں وہ اپنے انجام پر غور کر لیں، اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو سچے دل سے توبہ کر لیں، اگر قصدن ایسا کیا ہے، آپ بے اختیار گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کی بات الگ ہے، لیکن یہ بعض اوقات مسائل پتہ نہیں ہوتے اور یہ گزر جاتے ہیں، جہالت یعنی نہ جاننا یہ ہر صورت میں عذر نہیں ہوتا، مسائل سیکھنے چاہیے۔ اسی طرح نمازی کی طرف منہ بھی کر دیتے ہیں گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو گزروں، اب اس کے منہ کے سامنے اپنا منہ کر کے کھڑے ہیں، وہ پہلے سے ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے عین سامنے اپنا چہرہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، کھڑا ہی رہنا ہے تو پیٹ کر کے کھڑا رہے اس کی طرف، پھر مڑ کر دیکھیں گے تو پھر مڑ مڑ کے دیکھیں گے تو پھر اگر وہ مڑا ہوا چہرہ اگر اس کے سامنے ہوتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہاں اگر کسی نے پہلے سے چہرہ کیا ہوا ہے اور اب اس کے سامنے کوئی نماز شروع کرتا ہے تو اب نماز شروع کرنے والے پر گناہ ہے، اس پر نہیں جو پہلے سے چہرہ کیا ہوا ہے، اب اگر یہ چہرہ پھرا بھی لے گا تب بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ گناہ کے ساتھ نماز شروع کر چکا، اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ یہ سارے مسائل سیکھنے چاہیے، نماز کے احکام میں بھی یہ احکامات موجود، بہار شریعت میں مزید تفصیلات بھی موجود۔
یہاں غالباً سائل کی مراد یہ تھی کہ جیسے امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرانا تو بعض افراد یعنی بظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے اور وہ تیزی سے پہلی دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے فوراً پیچھے کی طرف جاتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، اب اس نکلنے میں بعض اوقات بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے نماز اگرچہ نہیں پڑھ رہے، اب وہ کبھی کسی کو لات رکھ گئی، کسی کا چشمہ رکھا ہوا ہے تو چشمے پہ پاؤں پڑ گیا، اسی طرح کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو پوری لائن جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو یہ ایک تو ہے مجبوری، عذر ہے کہ جانا ہے کوئی مجبوری ہے، لیکن بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی نماز ختم ہوگی فوراً اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ اشارہ۔
اصل مراد سائل کی یہی معلوم ہو رہی ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں مین، واقعی وہ گناہ ہے، اور اگر دوسرے نمازی کو لاتے مارتے ہوئے جاتے ہیں یہ بھی گناہ ہے۔
جو چشمہ پہنتے ہیں یہ چشمہ عموماً اپنا سامنے رکھتے ہیں، بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ چشمہ جیب میں رکھتے ہیں، اب چشمہ سامنے رکھنے والے کو جو بے احتیاطیاں یا جو بھی ماحول ہے، خود اس کا پاؤں بھی رہ سکتا ہے کسی وجہ سے، اچھا اس کے آگے اگر صف خالی ہو گئی، کسی نمازی کا وضو ٹوٹ گئی یا اس نے جگہ چھوڑ دی، اب اسی کو آگے بڑھنا تھا کہ وہ چشمہ لے کر آگے بڑھے گا، کیسے آگے بڑھے گا، تو اگر ایسی صورت میں اگر چشمے پہننے والوں کو جو چشمہ اتارتے ہیں ان کو اگر یہ مشورہ دے دیا جائے کہ چشمہ اتار کر زمین پر رکھنے کے بجائے اپنی جیب میں رکھ لیں.
سبحان اللہ, یہ انصب ہے. جیب اب جیب کہاں ہوتی ہے؟
سائڈوں میں جیب,
پینٹوں میں جیب ہوتی ہے, چپک جائے گا چشمہ اندر.
یہاں رکھ لیں, یہاں رکھ لیں, کہیں آگے پیچھے رکھیں, سامنے, مطلب سامنے رکھنے سے ان کا اپنا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں.
جان بوجھ کر توڑا, جب تو یقیناً تاوان ہے اور توبہ بھی کرنی ہوگی اور ذرا اس کو خوش بھی کرنا ہوگا. آوان کے ساتھ بھی اس کی گھومے گی تو صحیح نا, اور اس کو تکلیف ہوئی اتنی دیر تک, وہ بیچارہ عینک سے محروم ہوا.
وہ نماز کے اندر کسی کا پاؤں
مسائل کا سامنا ہوگا.
نماز پڑھ رہا ہے کسی کا چشمے پہ پاؤں رہ گیا تو ایک تو وہ کرے کیا پھر؟
جو نماز پڑھ رہا ہے,
جو نماز پڑھ رہا ہے اسی کے چشمے پہ کسی کا پاؤں رہ گیا,
وہ کرے صبر.
اب وہ کرے صبر
تو پائے اجر.
تو ٹھیک,
جھگڑا کرنے کی میں اجازت نہیں دوں گا.
دوسرا یہ کہ اس نے تو یہ کہنا, ارے ارے معذرت معذرت کر کے چپ چاپ وہ نکل جائے گا, وہ پکڑا پکڑی میں بھی کچھ نہیں آئے گا.
سوری
سوری, ارے
یہ چشمے کے لیے یہ اس طرح کے آتے ہیں نا, یہ اب بڑے بڑے خوبصورت ڈبے آتے ہیں نا, وہ جیب میں نہیں رہتے, یہ رہ جاتا ہے. یہ ریگزین وغیرہ کا ہوتا ہے. اس میں رکھنے کا طریقہ بھی عرض کروں جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے. اس کے ساتھ یہ کپڑا ہوتا ہے, کپڑا نہیں ہے تو کوئی وہ لاک والی پلاسٹک کی تھیلی رکھ لے, کیونکہ یہ بغیر اس کے رکھتے ہیں نا تو تجربہ یہ کہ یہ اس کی دیواروں سے رگڑ کھا کے پہ اسکریچ پڑ جاتے ہیں, نشانات پڑ جاتے. میں بھی سوچتا تھا کہ یار نشانات کیوں پڑتے ہیں. اب یہ کہ کپڑا کی ترکیب کرتا ہوں میں, یعنی ذہن بنا میرا کہ اس سے رگڑ کھا کے یہ ہوتا ہوگا ایسا. آپ لوگوں کو تجربہ اس کا نہیں ہے نا,
اسکریچ کا تجربہ
رکھنے کا ہی نہیں ہے,
شاید ہر چشمے والے کو ہوگا.
یہ بھی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے, اس کو یوں ترکیب سے رکھے نا یہ بھی ہٹ جاتی ہے سر. اس کا بہتر طریقہ وہی سمجھ میں آتا ہے, پلاسٹک کی جو تھیلی آتی ہے وہ لوک والی, یا ویسے ہی چلو صحیح تو وہ ڈال کے پولیتھین کی تھیلی پھر ڈالیں گے نا تو اسکریچ آئے گا, تو پولیتھین کی تھیلی پہ آئے گا, اس پہ نہیں آئے گا. تو شاید وہ تھیلی جس کو جو آسانی ہو, یعنی یہ لپیٹ کر ڈالے اس میں احتیاط سے. اب وہ میں تو احتیاط سے ڈالوں گا, دوسرے جو اسلامی بھائی ہیں وہ شاید تجربہ نہیں ہوتا نا تو وہ یوں گزر دیتے, پھر کپڑا ہٹ جائے گا.
پاپا اگر کوئی اچھا کور لے لیا جائے نا تو اس کے اندر ایسا مٹیریل ہوتا ہے اس کے انسائٹ کہ پھر کپڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اچھا,
کیونکہ یہ اندر بھی ریگزین ہی ہے, اور اگر اندر میں کوئی ویلویٹ کا کپڑا ہو یا اس طرح کی چیز ہو نا تو یہ شاید کپڑا باندھنے کی بھی حاجت نہ پڑے.
یہ ریگزین کی جو نچلی سائز ہوتی ہے نا,
جی
یہ ہوتی ہے کھردری.
جی میں
یہ ڈالتی ہے اسکریچ. آپ کو اندر مخملی آتا ہو
ملتا ہے, اور جو جس کا کور کہہ رہے ہیں نا وہ واقعی مشکل ہے, لیکن اگر موٹے کور میں جو باکسز بنے ہوتے ہیں,
جی
اگر باکسز میں چشمہ ہو نا تو باکسز اتنے مضبوط آتے ہیں کہ اگر اس پر خدا نہ کرتا کسی کا پاؤں رہ جائے تو وہ چشمہ کم از کم وہ باکس ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے. لیکن اس کا رکھنا جو ہے نا
سنبھالنا
بہت بڑی آزمائش ہے,
سنبھال نہیں سکتا آدمی. جی اگر ہاتھ میں لیے لیے پھرے تو کیسے ہوگا, جیبیں ہیں نہیں. اب جیبیں ہوتی بھی ہے, اتنی اتنی منی منی جیبیں ہوتی ہیں بےچارے, بس وہ فیشن نے مار دیا ہے لوگوں کو.
سامنے تو جیب اب تقریباً کرتوں میں سامنے کا جیب, کرتے یا شرٹ وغیرہ سامنے تھا جیب تو تقریباً تصور بہت کم رہ گیا ہے. اب تھوڑا تصور یہ آیا ہے کہ مہنگی قلمیں سامنے لگانے کا جو رواج آیا نا تو اس کے بعد تھوڑا سا مطلب کہ وہ جیب کا تصور مجھے سمجھ آتی ہے, آیا کہ مہنگی قلم کہاں رکھے گا وہ مہنگی قلم.
مہنگا قلم جو ہے
مہنگا قلم
وہ بھی مطلب ہے کہ پتہ نہیں اب نیت کیا ہے. یہاں بھی ایک کلام ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, فخر و تفاخر ہے, پھر اس پر الگ احکام لگے.
مہنگا قلم اور مہنگا چشمہ,
پانچ سات آٹھ روپے والا قلم اچھا ہے, اس کو دکھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, یہ چھپانے والا قلم ہے.
کل بھی عرض کی تھی شو آف کی عادت دور ہو جائے نا تو اچھا ہے, اپنے چیزوں کا دکھانا. اس میں اسلامی بہنوں کو بھی اگر آپ لے لیں, چند مرتبہ لیا ہے, لیکن ماہ رمضان میں شاید دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہوگی کہ یہ جو مہنگے مہنگے پرس لے کر جو گھومتی ہے نا, ان کو بھی تھوڑا سا اگر آپ جی سمجھا دیں تو بہتر ہوگا. بہت مہنگے مہنگے پرس لے کے گھومتی ہیں
یہ, تو پرس پر وہ ہاتھ مارتا ہوگا کہ جب یہ پرس اتنا سومنا ہے تو اندر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا, تو بعض اوقات وہ اندر خالی بھی ہوتا ہوگا. مہنگے پرس بھی کیوں لے کے گھومے اور سستے پرس بھی لے کے گھومے, کیوں گھومنے کی ضرورت کیا ہے؟ عورت, عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز, کہ اپنے آپ کو بھی چھپائے اور جو کچھ اس کے پاس ہے پرس وغیرہ وہ بھی چھپائے, لے لے کے یوں لٹکا کے میم صاحب کی طرف گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟
کچھ معلومات یوں ملی کہ جس طرح بوڑھا آدمی وہ چلتا ہے نا, لاٹھی کا سہارا ایک لیتا ہے نفسیاتی طور پہ, تو اسلامی بہن کو شاید پرس میں وہ چلنے میں نا سہارا محسوس کرتی ہیں بقول ان کے.
ہاں تو یہ عادت بنائیے, پرس رکھنا منع نہیں ہے لیکن نمائش خوبصورت ہوگا تو نمائش کرنے کی بہت گدگدی ہوگی. یہ مطلب برقع جب شرعی اجازت سے نکلے تو شرعی پردہ ہو, شرعی پردے کے ساتھ نکلے, ذہن نصیب ڈھیلا ڈھالا مدنی برقع پہن کر نکلے تو اس کا پرس شریف جو ہے, یا پرس کو شریف بنا دے وہ اندر رہے. اب شریف نہیں ہے تو باہر رہے گا, باہر رہے گا تو چور اچکے کی بھی نظر پڑے گی اور بہت کچھ. سوامڑا خوبصورت پرس ہوگا تو غیر مرد بھی للچائی ہوئی نظر سے دیکھے گا کہ یہ خوبصورت پرس والی ہے, تو اندر جو بند ہے یہ وہ نہ ہو کوئی جوان عورت ہے, ورنہ اگر ڈھیلا ڈھلا برقع ہو نا اس میں یہ طے کرنا مشکل ہو جائے کہ اندر جوان ہے یا بڑھیا ہے. ہونا ایسا ہی برقع چاہیے کہ پتا نہ چلے کہ یہ اندر ہے کون, یہ پرس تعارف کروا دے گا. پرس کو بھی پردہ کروانا ہی سمجھ میں آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی.
صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد پر تحریک. اسلامی بہنوں کو پردہ کرانے میں اب تک ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں بابا, اب آپ پرس کو بھی پردہ کرواؤ.
کوئی تو اسلامی بہنوں کی غیرت مند یار جو بولے گی کہ یہ صحیح بولتا ہے.
کتنی یہ بہت ہوں گی جو بولتی ہے کہ بولنے کی ہوگی صحیح.
مدنی برقع جو ہوتا ہے نا اس میں باہر رکھنے کا تصور نہیں ہے, وہ اندر ہی رہے گا. برقع ہے اوپر سے نا, جب پورا بدن ڈھک گیا تو پرس کیسے باہر نکلے گا؟ یہ تو جو فیشن کا برقع پہنے گی نا وہ پرس بھی باہر رکھے.
مدنی برقعے میں بھی پرس کندھے پہ رہ سکتا ہے کیونکہ اوپر کا جو کور ہوتا ہے تو نیچے کا کوٹ تو الگ ہے نا,
مگر وہ کور اتنا نیچے ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے اس کا پرس چھپ جائے گا.
پرس کو چھپانے میں کچھ آسانی ہو سکے گی,
نظر آتا ہے مدنی برقعوں میں. اب وہ اگر واقعی مدنی ہوگا برقع تو اس کا پرس شریف ہو جائے گا, پردہ نشین ہو جائے گا.
برقعے کی لمبائی پھر کتنی ہو, لمبائی کتنی ہو؟
لمبائی ٹخنوں سے بھی نیچے ہو. مرد کے لیے ٹخنوں سے اونچا پاجامہ اور استبنگ اور یہ جو مسائل ہیں نہیں, یہ مرد کے لیے. عورت کے لیے ٹخنے سے اوپر پہننے کا تھوڑی کہ یہ, بلکہ آدھی پنڈلی تک تو عظیمت لکھا ہے حضرت نے, یہ عورت بھی آدھی پنڈلی تک پہن کے نکلے گی باہر. یہ تب اب عظیمت نہ کہا جائے شاید, علماء نہ کہے. ہاں رخصت, یہ دور ایسا ہے کہ اس پر رخصت پر عمل کرے کہ اس کے ٹخنے سے اوپر رہے, لیکن اب تو ٹخنے سے نیچے ہے نا, رخصت پر بھی کہاں عمل ہے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. شاید یہ خالی نماز میں فولڈ کر لیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں نماز کے لیے مسئلہ, الٹا نماز کو مکرو تحریم میں کر لیتے ہیں. فولڈ کرنے سے نماز مکرو تحریم میں ہو جاتی ہے. پاجامے کے نیچے سے پائنچے فولڈ کرے یا اوپر سے اڑس لے, دونوں صورتوں میں نماز علماء فرماتے ہیں مکرو تحریم ہی ہے, ناجائز ایسا کرنا نماز کے لیے. یہ کرتے ہیں اور پھر نیچے کھول دیتے ہیں الگ ہے. یہ ہر وقت اوپر رہنا چاہیے تخنے سے. اگر کوئی تکبر سے نیچے لٹکائے گا تخنے سے تب تو حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, نماز بھی مکرو تحریم ہی ہوگی اس صورت میں. ورنہ اگر نیچے ہے تو مکرو تنزیہ ہوگی, اور اگر موڑے گا اس کو فولڈ کرے گا تو مکرو تحریم ہی ہو جائے گی. غالب عوام کی ایک تعداد ہے جو مطلب یہ فولڈ کرنے کا آرڈر کرتی ہے, فولڈ کر لو. مجھے تو یاد پڑتا ہے بعض بڑے بڈھے اعلان کرتے, یاد پڑتا ہے مسجد میں سنا ہے, میں نے خود سنا ہے, ایسے یاد پڑتا ہے. پینچے فولڈ کر لو، پینچے اوپر کر لو، بس بےچارے حالت. بعض اوقات یہ کوالٹی بھی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو سمجھا بھی نہیں سکتا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، محمد رحیل اتاری، مرکز الاولیاء لاہور، پاک مالکی کابینہ، جامعۃ المدینہ، رحمان سٹی سے. پیارے بابا جان، آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ ہر نیک و جائز کام یعنی سیدھی طرف سے شروع کیا جاتا ہے، تو میں ایک دن عالم دین کے پاس تھا تو انہوں نے نا دائیں ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی تھی، تو میں نے ان کی خدمت میں سوال عرض کیا. میں کہا آپ نے دائیں ہاتھ میں گھڑی کیوں پہنی ہے، یہ تو من کے عورتیں پہنتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو علم نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہننی جائز ہے کہ بائیں ہاتھ میں، میں تو نیک اور جائز کام کے لیے دائیں ہاتھ میں پہنتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ میں گھڑی پہنی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، ارشاد فرما دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پہلے یہ بتا دی، یہ عالم دین تھے یا مسجد کے امام صاحب تھے؟ بڑے عالم سے مراد سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ نام مت بولنا، نام مت. واقعی علم کے عالم دین تھے یا؟ اچھا، بہرحال سیدھے ہاتھ سے جب شروع کرنا افضل ہے تو گھڑی پہننا اور چیز ہے نا. اس کا گھڑی پر اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوا یار، سیدھے ہاتھ سے پہننے کا شروع کرنا، کیونکہ الٹے ہاتھ میں سہولت دیکھی ہے. عادت
شروع کا لازم نہیں نا، وہ الفاظ ہے کہ ان اللہ یحب التیمم فی کل شیء، یعنی ہر عظیم الشان کام کے اندر سیدھی جانب کو پسند کیا گیا ہے. تو اب بظاہر ان کی بات یوں سمجھ آتی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ پینی انہوں نے گھڑی کہ اس سے نماز کے اوقات وغیرہ کا خیال رکھیں گے، تو ایک اچھی نیت ہے تو اچھا کام ہوا، تو اس میں سیدھی جانب کو اختیار کرنا سمجھ آتا ہے.
جزاک اللہ، میں نے سیدھے ہاتھ میں پہن لیے، مفتی صاحب نے رہنمائی فرما دی. اب وہ عادت پڑتے پڑے گی، عادت نہیں ہے سیدھے ہاتھ. آپ بھائی اب بولتے ہیں کہ عرف لیڈیز کا ہو گیا سیدھے ہاتھ سے، پھر اتار دوں کیا کروں؟ میں تو عورت کے مشابہت تو نہیں کہیں گے اس کو،
مشکل. اور دوسری بات ہے، اصل میں عورت رواج
سے، عورت منہ سے کھاتی ہے تو ہم اب منہ سے کھانا تو ترک نہیں کر سکتے نا.
رواج بھی اب ختم ہی ہوتا جا رہا ہے گھڑی کا،
گھڑی اب تو موبائل میں آ گئی،
موبائل میں ہے تقریباً اب، یعنی وہ گھڑیاں بھی جدا ہوتی ہیں لیڈیز کی، تو
اس کی گھڑی تو الگ ہی ہوتی ہے. اس گھڑی، ہاں لیڈیز کے لیے جو مخصوص گھڑی مرد پہنے گا نا، پھر مشابہت کا حکم آ سکتا ہے، لیکن سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں وہ پہنتی ہے. یہ مجھے آج پتا چلا کہ عورت سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنتی ہے، تو وہ خطیب صاحب جو ہے جن کا یہ فرما رہے ہیں عالم دین کا، کہ وہ ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ عورت سیدھے ہاتھ سے پہنتی ہے. عورتوں کے ہاتھ کون غور سے دیکھتا ہوگا یار کہ پتا چل جائے کہ سیدھے ہاتھ میں پہنتی ہے. میں نے تو آج تک نوٹ نہیں کیا، سچی بات یہ ہے. نہ اپنے گھر میں تو خواتین ہیں، تو میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں پہنتی.
اب ماحول سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ ہم جب گھڑیاں، مطلب خیر ماحول میں آنے کے بعد ہم نے پھر الٹی ہاتھیں پہننی شروع کی تھی، لیکن ماحول سے پہلے ہم جب گھڑیاں پہنتے تو سیدھے ہاتھیں پہنتے تھے.
یہ کھانے پینے میں اور مطلب بعض کاموں میں اس میں،
آپ نے الٹے میں پہنی تو ہم نے الٹے میں پہنی، آج ہم نے سیدھے میں پہنی، ہم نے سیدھے میں پہنی.
آسانی میں رکھتا بھی ہتھیلی کی طرف ہوں، دیکھنے میں آسانی.
پڑھتے پڑھتے پڑ جائے گی ادھر.
اے گھڑی پہننا سنت کس کی ہے؟ کس کی سنت ہے؟ کیا سرکار نے پہنی، صحابہ کرام نے پہنی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما؟ تو جو سبز جھنڈے کا بولے نا کہ سبز جھنڈا کس کی سنت ہے، تو اپنے اس سے پوچھیں کہ گھڑی پہننا کس کی سنت ہے، تو گھڑی ثابت کر، ہم سبز جھنڈا ثابت کریں گے.
اے گھڑی اتار بھی دے ہوئے تو ہم جھنڈا نہیں چھوڑے.
ہاں یہ بولے گھڑی اتارتا ہوں سنت نہیں ہے، تو میں جھنڈا تو نہیں چھوڑوں گا، جھنڈا تو جائز ہے. تو بہرحال فی الحال میں نے سیدھے ہاتھ پہ لے لیا. اب کوئی مزید قائل کرے گا الٹے ہاتھ سے، ہو سکتا ہے میں الٹے ہاتھ سے پھیل لوں. فی الحال تو یہ مفتی صاحب نے جو تو وضاحت کی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے. ہر صاحب اکرام کام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھی طرف سے کرتے تھے. یہ حدیث پاک ہے. ہر چیز کی سراحت نہیں ہے, بعض کی سراحت ہے. بعض کی جوتا شریف نالین پاک سیدھے طرف سے پہنتے تھے, سراحت ہے. یہ دو تین چیزوں کی شاید سراحت ہے.
ترجلہ فی تناعلہ, یعنی کنگھی کرنا, جوتا پہننا, اس کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں.
اس کنگھی بھی سیدھی طرف سے شروع کرے, پہلے جوتے میں پہننا شروع کرے, اتارتے وقت الٹا, پھر گھڑی, تو پھر اتارنا بھی سیدھے ہاتھ سے ہی ہوگا, پہنیں گے سیدھے ہاتھ میں تو. اور پہننا اتارنا بھی الٹے ہی ہاتھ سے ہوگا, سیدھا ہاتھ استعمال نہیں ہوگا اس میں.
پیارے باپا جان, میں شاہد حسین اتاری سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے داڑھی کی نیت کی ہے الحمدللہ.
ماشاءاللہ, اللہ استقامت نصیب فرمائے. جب تک منڈائی اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی, نہ کی ہو تو کر لیجئے.
میرا نام زین الدین, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا چند, مجھے ایک دعا بتائیے تاکہ مجھے سبق یاد ہوئے.
یہ بیمار عابد نیا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کے شروع میں جیسے ٹائٹل پیج کھولتے ہیں, اس پہ لکھا ہے دینی کتاب یا اسلامی سبق. پڑھنے سے پہلے ذیل میں دیوی دعا پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عزوجل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. دعا یہ ہے, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے. یہ دعوت اسلامی کی ہر کتاب میں لکھی ہوتی ہے دعا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اسپتال میں جا کر ایک ایک بیڈ پہ دے آنا چاہیے. کلینک پہ جہاں ویٹنگ روم ہوتا ہے وہاں دو چار رکھ دینے چاہیے. لوگ پڑھیں گے بہت فائدہ ہوا انشاءاللہ.
ڈاکٹر نہیں, مطلب یہ تقسیم رسائل کا کوئی شعبہ سنبھالنے
ہیں؟ مدنی ماحول کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا, یہ رکھتے بھی ہوں گے.
نہیں, بانٹنے والے ڈاکٹر بھی تو بانٹنے والے بنے نا. ویسے یوں پیسہ بانٹنے میں سرمایہ دار طبقہ تو مشہور ہے کہ بزنس مین پیسے بہت بانٹتے ہیں یا دیتے ہیں. ڈاکٹرز کی بھی آمدنی کم نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے دیتے ہوں گے, مگر یہ بعض تاجروں کی طرح اعلان سے نہیں دیتے ہوں گے, بےچارے چھپا کے دیتے ہوں گے. اگر ڈاکٹر بھی میدان میں آ جائیں اور کم از کم اس طرح کے چیزوں میں یہ کرے نا کہ یہ کلینکس میں رکھوائیں تو فوائد ہوں گے.
یہ اپنا کوئی بجٹ بنا لے کہ میں ماہانہ اتنا تقسیم رسائل کروں گا, اس بجٹ میں جو اس کا وارا ہے تو ڈاکٹر کچھ رکھ لے اپنے پاس, جس دن مریض کو دینا چاہے سمجھ میں اس کو دے دیا کرے. یہی رسالہ نہیں, بہت سارے رسائل ہیں, پمفلیٹ ہوتے ہیں اپنے, وہ رکھ لینا چاہیے ڈاکٹر کو. خاص مریض ہو تو وی سی ڈی دے دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارکاتہ نہیں ہے, وبرکاتہ.
میرا نام فیض عباس ہے, میں تیل ضلع ملتان سے بات کر رہا ہوں. تاران کسی جاڑی رو. میرا پاپا جان سے یہ سوال ہے کہ میرے ماں باپ دونوں دنیا سے جا چکے ہیں. پاپا جان کوئی ایسا مدنی پھول عطا فرما دے جس سے میں ایسا کام کروں کہ میرے ماں اور باپ ان کو اللہ بارک تعالیٰ بشک دے اور جنت دے گا عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کو ماں باپ جو فوت شدہ ہیں ان کو ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ اپنی اولاد کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھتا ہے. اگر وہ اپنی اولاد کے گناہ دیکھتے ہیں تو ان کا منہ پڑ جاتا ہے, مطلب چہرہ جو ہے اتر جاتا ہے انہیں, یعنی یہ افسوس کی علامت. تو یوں اولاد کو چاہیے کہ گناہ کر کے اپنے ماں باپ کو قبر میں رنجیدہ نہ کرے. اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے گناہ سے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ظاہر ہے اپنی امت کے اعمال برے دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے. ایک تو صورت یہ ہے اپنے ماں باپ کو راحت پہنچانے کی، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ثواب جاریہ کا کوئی کام کر دیں، ان پر کوئی قرضہ ہے تو وہ اتار لیں. یہاں تک کہ اگر وہ نافرمان بھی ماں باپ کا تھا، حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
پیارے بابا جان، میرا نام انوار الحسن اتاری ہے، میں راولپنڈی سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے باب المدینہ کراچی میں تشریف لائے ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ نمک چکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جب ہم یہاں پہ وضو کرتے ہیں تو ہمیں پانی نمکین محسوس ہوتا ہے، تو آیا کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
نمک تو ویسے کہ حلق سے نیچے اگر اترتا محسوس ہوا ذائقہ اس کا، ایسا اگر نمک کس نے لگایا تب تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا.
میں وہ پانی کا ہمیشہ ذائقہ ہوتا ہی ہے. بخاری شریف میں حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ مسواک کرنا کیسا، تو جائز فرمایا تو کہا کہ اس میں تو ذائقہ ہوتا ہے، تونب ہوتا ہے، تو فرمایا تو پانی میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ کھارا پانی بھی ہوتا ہے تو اس سے وضو میں حرج نہیں.
ارادتن پانی نہ اتارے، پانی اگر ارادتن اتارے گا تو روزہ ٹوٹے گا، جبکہ روزہ یاد ہو. اس طرح جب روزہ یاد ہے کلی کرتے ہوئے پانی اتر گیا، ویسے خود بخود اتر گیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ یاد نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ کہ وضو کر لیا، پانی نکال دیا منہ سے سارا، اب اگر کچھ نمکینی وغیرہ چلی گئی، جو پانی میں ٹیسٹ تھا وہ چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد طاہر ہے اور میں سرگودا کے علاقہ چھاوریاں سے بات کر رہا ہوں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ لا حول ولا قوت، بعض جگہوں پہ پڑھا ہے اتنا اور بعض جگہوں پہ پڑھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حدیث کے مطابق صحیح الفاظ کون سے ہیں، اور کثرت سے پڑھنا ہو تو کیا پڑھا جائے، اور اگر صرف لا حول ولا قوت پڑھ لے تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے یا پورا پڑھنا ضروری ہے؟ مہربانی فرما کے ذرا اس کا جواب ہمیں ذرا تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیجیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوت، یہ لا حول شریف اور لا حول ولا قوت یہ مخفف کہلاتا ہے، شارٹ فارم. قوہ عربی میں تو وہ تا پر رکیں گے تو لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ. یہ لا حول شریف جو پورا ہے اس کا مخفف ہے. اب احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آیا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے. تو یہ مختلف دعائیں ہیں. تو اب جس دعا میں لا حول ولا قوت الا باللہ تک آیا ہے تو اس دعا کو اتنا پڑھنا ہے، اور جس دعا میں العلی العظیم بھی ہے تو پھر یہ اس میں اتنا پڑھنا ہے. تو دونوں میں جو بھی پڑھے وہ صحیح ہے.
بعض یعنی یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ لا حول ولا قوت کو پڑھنا ہی کفر بن جاتا ہے، نعوذ باللہ. یعنی لا حول ولا قوت کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اللہ باللہ نہیں بولیں گے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے، تو اتنا کہنے سے ہی کفر بن جائے گا. حالانکہ بزرگوں سے لا حول، یعنی اس کو لا حول کہنا بھی ثابت ہے کہ لا حول اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ لا حول ولا قوت فقط اتنا پڑھنا جو نا یہ غلط ہے. تو یہ ایک نام کے طور پر ہے کہ یہ پورے جملے کا نام ہے، تو اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے.
جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس میں مطلق نفی ہے، لیکن اس پر بھی اعلی حضرت نے کافی کلام کیا کہ یہ بھی کفر نہیں ہے. لا الہ اگر کسی نے کہا تو، جبکہ وہ اللہ، یعنی اللہ کے بھی معبود ہونے کا قائل ہو، یہ مراد نہ ہو اس کی، تو یہ مخفف کے طور پر اس پر بحث ہے فتاوی رضویہ شریف میں. تو اعلی حضرت نے تو یہاں تک مثال دی کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا ہے، اور نزا کے عالم میں اگر لا الہ تک اس کے منہ سے نکلا، الا اللہ پڑھنے سے پہلے روح قبض ہو گئی، تو اس پر کوئی کیا حکم ہے؟ کفر تھوڑی آئے گا کہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. تو اسی لیے لا حول ولا قوہ یہ کفر نہیں ہے، مگر یہ دعا بھی نہیں ہے، یہ خالی بس مخفف ہے. الا باللہ کہیں گے تو اب یہ دعا بن جائے گی، دعا یا ورد یا وظیفہ، یہ تب بنے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.